گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دعوت اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمیں اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج بھی ملے گا. آپ سلسلے میں شامل رہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کی کالز ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے. ابتداء درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, اور جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کی جانور میں عید تھا, ہم نے کسی سے پوچھا نہیں, قربانی کر دی, یا بعد میں کسی نے ہمیں بتایا, یا بالفرض کوئی صورت پیدا ہوئی, مثال کے طور پہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ جس سے ہم پر قربانی واجب ہو گئی تھی لیکن ہم نے نہیں کی, اب یاد آیا یا کسی نے توجہ دلائی, تو پھر ذہن بنا کے اب کیا کرنا چاہیے. تو مفتی صاحب سے میرا یہی سوال ہے ابتدان کے, اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کیا کریں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر ایسی صورت ہوئی کہ قربانی کا جانور انہوں نے خریدا یا صاحب نصاب بھی تھے, اب قربانی کا جانور خریدنے کے بعد انہوں نے ذبح کر دیا, قربانی بھی کر دی,
ٹھیک,
اب ان کی کسی سے گفتگو ہوئی, پتا چلا گفتگو میں کہ اس میں تو ایسا عیب تھا جس کی وجہ سے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے,
ٹھیک.
جیسے وہ ہمارے پاس کی ایک مثال ہے, کوئی شخص جانور لے کر آیا, اب جب جانور لے کر آیا, جانور کو ایک دن کھڑا کیا, ایک دن کے بعد اس کی دم جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی.
اچھا,
دم علیحدہ ہو گئی سے مراد دے کہ وہ تقریباً ایک تہائی سے زیادہ حصہ ہی ایسا تھا کہ وہ علیحدہ ہو گیا. بعد میں پتا چلا کہ دم اس کی کٹی ہوئی تھی,
او ہو,
بس کوئی کہیں سے انہوں نے دم کا انتظام کر کے ایل ٹی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا.
او ہو.
تو اب اس طرح کے اور بھی کافی سارے مسائل ہو جاتے ہیں, جیسے دانتوں کے متعلق بھی یہ مسائل سامنے آئے تھے کہ وہ نقلی دان جو ہے وہ لگا دیے تاکہ عمر جو ہے وہ اس کی پوری بیان کی جا سکے, جو اس کی عمر پوری ہو چکی ہے. اب ایسی کوئی کیفیت کسی کے ساتھ ہوئی اور بالکل آخری ٹائم میں اس نے جانور ذبح کیا, اب اس کو پتا چلا کہ جانور جو میں نے ذبح کیا ہے وہ قربانی کے لائق ہی نہیں تھا اور یہ شخص صاحب نصاب بھی تھا,
ٹھیک ہے,
تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ ایک جانور کی قیمت صدقہ کرے, یعنی بکری یا بکرے کی جو اوسط قیمت ہوتی ہے اس کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا. اگرچہ اس نے جانور لایا تھا, جانور ذبح بھی کیا ہے, اس کے تین حصے بھی کیے ہوں گے, گھر پہ رکھا, فقرا کو دیا, رشتہ داروں کو دیا, سب کچھ اس نے کیا, مگر جو قربانی کا جانور لے کر آئے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو قربانی کی جا سکتی.
صحیح.
بعد میں پتا چلا تو اگرچہ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے, انہوں نے اپنے طور پر اچھی طرح سے دیکھ بھال بھی کر لی, سب کچھ کر لیا, اس کے باوجود ایسا کوئی دھوکہ ہو گیا, تو اب ان پہ لازم ہے کہ یہ ایک جانور کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کریں گے, یعنی بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کریں گے.
اچھا, صدقہ, جیسے ہم بار بار یہ جملہ ہم بیان فرماتے ہیں کہ بھائی صدقہ کریں صدقہ کریں, تو صدقہ اس کی ایک تو اقسام بیان ہو جائے کہ صدقہ کتنے قسموں کا ہوتا ہے, پھر کیا ہم یہ صدقہ اپنے بہن, جو سگے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, کیا ان کو ہم دے سکتے ہیں؟
دیکھیے صدقہ جو ہے وہ عمومی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
ایک نفلی صدقہ کہلاتا ہے اور ایک صدقہ واجبہ کہلاتا ہے,
ٹھیک ہے.
صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ, فطرہ, اور اسی طرح اگر کسی نے قربانی نہیں کی اور اب قربانی کے ایام گزر گئے, اب جو اس کو رقم وغیرہ دینی ہے, یہ بھی صدقہ واجبہ میں آتا ہے, یوں ہی قسم کا کفارہ ہے تو وہ بھی صدقہ واجبہ میں آتا ہے,
ٹھیک ہے.
اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے صدقے کے طور پر کچھ رقم دے دیتے ہیں, جانور لا کے ذبح کر کے دے دیتے ہیں, کوئی منت نہیں مانی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس ایسے ہی دے دیتے ہیں, تو یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے.
صحیح.
تو جو نفلی صدقہ ہے اور جو صدقہ واجبہ ہے، ان دونوں کے احکام جدا جدا ہیں. اب جو صدقہ واجبہ ہے، آپ نے سوال کیا کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کی قربانی یوں رہ گئی کہ اس جانور میں عیب تھا، اس وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو سکی،
ٹھیک.
اب اس پہ لازم ہے کہ یہ ایک جانور کی قیمت صدقہ کرے. اب یہ صدقہ واجبہ ہے، اب اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ یہ اپنے کسی بہن کو، اپنے کسی بھائی کو جو شرعی فقیر ہو،
صحیح،
زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس کو یہ دے سکتے ہیں. جیسے وہ سادات کرام سے نہ ہوں، اور جو بھائی بہن ہے وہ اگر نابالغ ہیں تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ والد صاحب نصاب نہ ہو.
صحیح،
اگر نابالغ ہیں، والد صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی نابالغ بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں. ورنہ اگر بہن بھائی بالغ ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہیں، صورت میں اگرچہ ان کے والد صاحب نصاب ہوں، تو ان کو بھی دینے کی شرعی طور پر اجازت ہے.
مدیس حل کے ناظرین ہم نے دو سوال کیے اور الحمدللہ مفتی صاحب نے اس کے جواب ہمیں عطا فرمائے. تو قربانی کے ایام نکل گئے، ایک دار جانور تھا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پھر جو صدقہ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ صدقہ ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. مزید سوالات کریں گے، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
مجھے سوال پوچھنا تھا کہ قصر نماز کے اندر کیا سنتیں پڑھنا ضروری ہے؟
قصر نماز کے اندر سنتیں پڑھنا کیا ضروری ہیں؟
دیکھیں، جو قصر نماز ہے اس کے متعلق علماء نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو جو فرائض ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، چار کی جگہ پہ دو فرض پڑھنے ہیں جو قصر نماز ہے. باقی جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے، تو ان کے متعلق علماء نے یہ ارشاد فرمایا، جو سنت غیر موقعہ ہیں، یہ جو سنت نوافل، جو نوافل وغیرہ ہیں، وہ تو اگر ویسے بھی کوئی ترک کرے گا تو گنہگار نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
اب رہے گی سنت موقعہ،
ٹھیک،
اس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسی کیفیت میں ہے کہ آرام سے، سکون سے سنتوں کی ادائیگی کر سکتا ہے، جب تو یہ سنتوں کی ادائیگی کرے،
ٹھیک.
اور اگر ایسی کیفیت میں ہے کہ سنتوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اب اس کو اجازت ہے کہ یہ نہ کرے. جیسے دوران سفر گاڑی سے اتر کر نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے تو وقت کم ہوتا ہے، پھر جس جگہ پر ہم گئے وہاں پر ہمارا 10 دن 12 دن 14 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو ظاہر ہے شریف مسافر ہی رہیں گے. جیسے مدت سفر پر گئے ہیں، 92 کلومیٹر کے فاصلے پر گئے، 14 دن وہاں رہنے کا ارادہ ہے، تو اگر جو ہمارا سفر ہے وہ 2-4 گھنٹے کا تھا یا 1 دن کا سفر تھا، تو بکیا وہاں پر جو ایام ہیں وہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان ایام کے اندر جو ہے یہ جو سنت موقع ہیں ان کو ادا کیا جائے. باقی جب ایسی کیفیت ہے، سفر کی کیفیت ہے، گاڑی نکلنے کا اندیشہ ہے یا اس طرح کی کیفیت ہے، تو پھر نہ پڑھیں گے تو حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی. مزید کالز.
میرا نام محمد عمر شہزاد ہے، میں گجرات سے کر رہا ہوں. کیا امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے؟
امام کے پیچھے قرات کرنا کیا جائز ہے؟
دیکھیے، امام کے پیچھے قرات کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے،
ٹھیک.
کیونکہ احادیث طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ امام ضامن ہے،
ٹھیک ہے.
جب امام قراءت کرے گا تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے،
صحیح.
اب بعضوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے، اور یوں ہی عشاء کی شکل ہے، تو ان میں تو امام زہری قرات کرتا ہے، بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اس کی آواز ہمیں آ رہی ہوتی ہے. مگر اس کے علاوہ جیسے عشاء ہی کی بقیہ 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعت ہے، اس طرح ظہر کی 4 کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 کی 4 رکعتیں ہیں، اس میں ہمیں امام کی قرات سنائی نہیں دے رہی ہے،
صحیح.
کیونکہ یہاں پہ سری قرات کرنا ہوتی ہے،
صحیح.
تو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو قرات نہیں کرنی، اس میں قرات کرنی ہے. تو بے شک امام جہری قرات کرے، بے شک امام سری قرات کرے، مقتدی پر یہ حکم ہے، مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہے گا، قرات نہیں کرے گا،
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین، غیر قربانی کی جاتی ہے تو اس کی جانور کی کھال اترتی ہے، اور مختلف ادارے اس کھال کو حاصل کر کر اپنے حساب سے اس کو استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدی محل میں بھی یہ سارا نظام موجود ہے. تو مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جس کے گھر میں جانور ذبح ہوا، اس سے مثال کے طور پر میں نے رابطہ کیا کہ آپ مجھے کھال دے دیجیے گا دعوت اسلامی کے لیے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے لے جائیے گا، میں جانے میں لیٹ ہو گیا مثال کے طور پر، غیر دیگر مصروفیات کی وجہ سے بھی یہ لیٹ ہونا ہو سکتا ہے، یا ان کی طرف سے اگر تاخیر ہو گئی، کھال ہو گئی خراب، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ ارشاد فرمائے ذمہ کس کے آئے گا؟
دیکھیے، شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ جس شخص نے جانور ذبح کیے ہیں، جس نے قربانی دی ہے، اب وہ کھال کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
مگر کھال کو خود استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس کو استعمال کر سکتا ہے، جیسے اس نے جائے نماز بنا لی یا اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا، تو یوں تو اس کو کھال اپنے پاس رکھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے.
بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کھال جو قصائی ہے، جو جانور ذبح کرنے والا ہے، اس کو اجرت پر دے دیتے ہیں، تو اس کو اجرت پر دینے کی اجازت نہیں. اگر کسی نے اجرت پر دی تو اجرت پر دینے کی وجہ سے جتنی بھی اس کی قیمت تھی اس پہ لازم ہوگا کہ یہ صدقہ کرے،
ٹھیک ہے.
کھال میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ کھال کو اس نیت سے یہ بیچ بھی سکتا ہے کہ اس نیت سے بیچ رہا ہوں کہ اس سے جو رقم آئے گی اس کو میں شریف فقراء کو صدقہ کر دوں گا یا کسی کو بھی صدقہ کر دوں گا،
ٹھیک ہے.
تو اس طرح کی اگر کیفیت ہوئی کہ کھال رکھی رہی اور رکھے رکھے وہ خراب ہوگی تو اب شرعی طور پر اس پر کوئی حکم نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے تو نہیں ہے. اور اگر میری غلطی سے وہ خراب ہو گئی تو
جی دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جس نے کہا تھا کہ میں آ کر لے جاؤں گا کسی مصروفیت کی بنا پر لینے کے لیے نہ پہنچ سکا یا دیر سے پہنچا تو اب خراب ہو گئی ہے، تو جیسے وہ تاوان کی صورت ہوتی ہے کہ اسی پہ تاوان لازم آ جائے گا، اس نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آ کے لے جاؤں گا، یہ دو دن تک اس کا انتظار کرتے رہے. اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ دو دن تک کھال کو رکھیں گے تو کھال خراب ہو جائے گی،
ٹھیک ہے.
تو ظاہر کسی پر بھی تاوان والی صورت بہرحال نہیں ہے،
ٹھیک. جی مزید کون؟
میں نے قضاء نمازیں پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا تھا قبل اسلامی کا، وہاں میں نے قضاء نمازوں میں جو تیسری ترتیب بتائی جاتی ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ کے بجائے تیسری رکعت میں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہم سبحان اللہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ، اور اگر یہ بھی پڑھیں گے تو کہ سبحان اللہ پڑھیں گے یا سبحان اللہ ہی پڑھیں گے؟
قضاء نمازوں میں یہ تخفیف جو دی جاتی ہے، اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ فرضوں کی آخری تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے اس میں ہم کیا کریں.
دیکھیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ویسے سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے،
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح جو شخص منفرد ہو یعنی تنہا اپنی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے. پھر جہاں تک قضاء نمازوں کا تعلق ہے تو یہاں یہ اجازت عطا فرمائیے، یہ قضاء نماز والے کے لیے اجازت ہے. اگر کوئی ادا بھی پڑھتا ہے وہ بھی اگر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے علاوہ کوئی سورت بھی نہیں ملاتا اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے یا اتنی مقدار خاموش کھڑا رہتا ہے پھر رکوع میں چلا جاتا ہے، نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. باقی جو قضاء نماز کے لیے بالخصوص تخفیف بیان کی جاتی ہے کہ جس کی بہت زیادہ قضاء نمازیں ہیں تو وہ یہ طریقہ اختیار کرے تاکہ جلد نمازیں اس کی ادا ہو جائیں،
ٹھیک ہے.
تو اب تیسری اور چوتھی رکعت میں انہوں نے کہا کہ کیا ابتدا میں تسمیہ پڑھے گا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد جو تین مرتبہ تسبیح ہے وہ تسبیح بھی پڑھ سکتا ہے. تسبیح کی جو صورت بیان کی ہے تو یہ کہ انسان پڑھتا ہے سبحان اللہ،
ٹھیک ہے،
وقف کر دیتا ہے، دوسرا سبحان اللہ ہی یوں پڑھتا ہے، تو دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے،
ٹھیک ہے. ایس ایم ایس ہمیں جو موصول ہو رہے ہیں اس میں ہم کو شامل کرتے ہیں، کیا لمبے نیلس یعنی ناخن وغیرہ اگر ہوں تو نماز ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے لمبے ناخن ہیں تو نماز تو ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
اس میں تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے.
اچھا
مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ لمبے ناخنوں کو 40 دن تک چھوڑے رکھنا نہ کاٹنا، چاہے وہ تمام انگلیوں کے ناخن ہوں یا کسی ایک انگلی کے ہوں. جیسے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں تو بڑھاتی ہیں، لڑکے بھی بعض اوقات جو ہے وہ چھوٹی انگلی یعنی چھنگلیا وغیرہ کا ناخن بڑھاتے ہیں اور 40 دن سے زیادہ چھوڑے رکھتے ہیں، تو ایسا اگر کوئی کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ گناہ کی بات ہے،
ٹھیک.
بقیہ ظاہر ہے اگر صفائی نہیں کریں گے، ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے تو یہ نقصان دہ بھی ہے اور نظافت کے بھی خلاف ہے. مستحب یہی ہے کہ ہر ہفتے ان کو کاٹ لینا چاہیے،
ٹھیک ہے. انہیں کا دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیا نشے والی سپاری، اول تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس طرح کی سپاری تو شاید نہیں ہوتی ہوگی، لیکن بعض کی جب عادت بن جاتی ہے تو ظاہر جب تک وہ کھاتے نہیں ہے تو سکون نہیں ملتا، تو اس کو شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں نشہ ہے، تو یہ کھانے کا مطلب کیا حکم ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے.
دیکھیں عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سپاری وغیرہ ہے عام طور پر ملتی ہے، سپاری ہے، گٹکا ہے، پان ہے، عام طور پر جو یہ چیزیں ملتی ہیں ان میں ویسے تو عام طور پر نشہ نہیں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
مگر وہی بات ہے کہ جس کی کھانے کی عادت بن جاتی ہے اب اس کو چھوڑ نہیں پاتا.
اسی
طرح جو سگریٹ پینے والا ہے وہ اپنی سگریٹ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس میں بھی حالانکہ نشہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور بہت سارے جیسے بہت سے لوگ چائے پینے والے ہوتے ہیں وہ چائے غرق نہیں کر سکتے، ان کو سر میں درد ہو جاتا ہے، ایک نفسیاتی عمل بھی ہوتا ہے بالوں کا، تو یہ نشے کی صورت عمومی طور پر اس میں نہیں ہوتی. اگر واقعہ تن اس میں نشہ ایسا کوئی شامل کیا گیا, اس کو اس میں بھگو دیا گیا یا کوئی نشاور چیز ہی اس میں داخل کی گئی ہے, تو ظاہر قطن اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو استعمال کیا جائے.
ٹھیک جی, مزید کورس لیں گے ہم.
میرا سوال دارالسلام میں یہ ہے کہ میری والدہ کی بارش کے سبب قبر بیٹھ گئی ہے, تو اس وہ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کچھ تختے وغیرہ بھی وہ اندر چلے گئے ہیں, تو اس کا کیا حل کریں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائی دیجیے.
اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. جن کے بھی والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. دیکھیے طریقہ کار یہ ہے کہ جب بالخصوص بارش ہوتی ہے, ایک تو ویسے قبر کا بیٹھ جانا ہے
صحیح,
اس کو درست کرنا کچھ آسان ہوتا ہے. جب بارش کے بعد قبر بیٹھتی ہے تو ایک تو مٹی جو ہے وہ ساری اندر دھس جاتی ہے,
جی جی,
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری کی ساری مٹی جو ہے وہ چکنائی کی صورت اختیار کر جاتی ہے, یعنی وہ گیلی مٹی کی صورت اختیار کر جاتی ہے. پچھلے دن بھی اندر گر جانا, اب اس کو جو ہے وہ صاف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. ایسے موقع پر عمومی طور پر گورکن یہ مشورہ دیتا ہے کہ قبر کو منتقل کر لیا جائے, یعنی میت کو نکال کر سارا سسٹم کر کے پھر دوبارہ اس کو بنا لی جائے. ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے, جو سلیب اوپر گر گئی ہو ان کو اٹھانے کی اجازت ہے, اور مٹی اتنی اس کے اوپر سے اٹھانے کی اجازت ہے کہ میت ظاہر نہ ہو.
صحیح,
نارملی مٹی اس کے اوپر سے اٹھا لیں, اور اسی طرح سلیب وغیرہ بھی جو ہے وہ اوپر سے اٹھا لیں, اور پھر اس کے ارد گرد جو ہے وہ بلاکس کی یا اینٹوں کی ہلکی ہلکی دیواریں کر کے پھر دوبارہ سلیبس رکھ کے اس کے اوپر دوبارہ مٹی ڈال دیں. تو یہ کام عمومی طور پر گورکن نہیں کر پاتا. گورکن کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کو نکالیں دوبارہ اس کو بنائیں. تو جو اچھا کام کرنے والا ہے, جو اچھا مستری ہے کام کرنے والا ہے, اس کو لے کر جائیں اور اس سے مشورہ کر کے اس کو ٹھیک کر لیں.
ٹھیک جی, وزید کون.
میرا آپ سے سوال ہے کہ جمعے کی سنتوں میں اور جمعے کی فرض نماز میں اور جمعے کی فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں ان کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں.
جمعے کی نیت کا کیوں اتنا کنفیوژن کیوں ہے, کیا وجہ کیا ہے؟
جمعے کی نیت کی کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر اسی وقت میں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے. اب جمعہ کے دن ظہر کے چار فرض کی جگہ دو فرض ادا کیے جاتے ہیں, تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو دو فرض ہیں وہ جمعہ کے ہیں, باقی پہلے کی جو سنتیں ہیں, بعد کی جو چار سنتیں ہیں, دو سنتیں ہیں, دو نوافل ہیں, وہ ظہر کی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن ظہر کی نماز نہیں ہے, جمعہ والے دن جمعہ کی ہی نماز ہے.
ٹھیک ہے,
تو جو پہلے چار سنتیں پڑھیں گے اس میں بھی جمعہ کی نیت ہے, دو فرض میں بھی جمعہ کی نیت ہے, پھر چار سنتیں ہیں, پھر دو سنتیں ہیں, پھر دو نوافل ہیں, سب میں جمعہ کی نیت ہی کی جائے گی.
اچھا, اگر ظہر کی نیت کر لی یا جمعہ کے مکس کر لی, جمعہ بھی ہے ظہر بھی ہے ایک ہی وقت میں؟
ہاں دیکھیں, وہ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, یعنی جو دو رکعت جمعہ کی ہے اس میں تو جمعہ کی ہی نیت کرتے ہیں, عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے.
چلے یہ مثال
جو دوسری
اور آگے پیچھے ظہر کی,
جی جی. اور جو دوسری بات ہے, بالخصوص جو جمعہ ادا کرنے کے بعد کی جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں, ان میں بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ظہر کی بھی نیت کرتے ہیں اور جمعہ کی بھی نیت کرتے ہیں عمومی طور پر. اور وجہ اس کی وہ والا مسئلہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اس بات کا شبہ ہے کہ جمعہ کی نماز وہاں ہوئی یا نہیں ہوئی,
جی جی,
تو ایسی صورت میں جب جمعے کے بعد جو چار سنتیں ہیں وہ پڑھی جائیں گی, اس میں اس طرح کی نیت کی جاتی ہے. علماء نے وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے اس کی نیت کرے. تو عوام پر یہی لازم ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پہلی سنتوں میں بھی, بعد کی سنتوں میں بھی اور نوافل میں بھی جمعہ کی ہی نیت کرے.
ٹھیک جی, مزید کو
سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز اس آدمی کی رہ جائے تو کس طرح ادا کرنی چاہیے؟
صبح کی نماز کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کس طرح ادا کریں؟
جی, صبح کی نماز کی سنتیں اگر رہ جائیں, جیسے بعض اوقات مسجد میں گئے, اب امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں یا سلام پھیرنے کے قریب ہیں, تو حکم یہ ہے کہ نماز میں مل جائیں, فرض نماز ادا کریں. اب فرض جب ادا کر لیے تو اب جو فجر کی نماز کا ٹائم ہے, اب اس کے اندر فرائض ادا کرنے کے بعد اب سنتیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ہاں جب وقت ختم ہو جائے, جیسے مثال کے طور پر 6:15 بجے نماز کا وقت ختم ہو گیا, تو اب یہ 6:35 جب ہو جائیں, یعنی 20 منٹ جب گزر جائیں سورج طلوع ہونے کے بعد, تو پھر سنتوں کی ادائیگی کر لی جائے.
ٹھیک,
اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ ہمارے فادر جو ہیں وہ کسی ادارے کے اندر نوکری کرتے ہیں، ان کے پاس ایک موبائل ہے جس کا وہ موبائل ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا، اور ذمہ غالب یہ کہ وہ بھول گیا، تو اب کیا کریں اس موبائل کا، ہم
جن ان کو کہیں سے ملا
مل گیا ہے،
یہ کسی نے دیا ہے ان کو، وہ بھول گیا ہے، ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، جیسے ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو ملا ہے.
جی
ٹھیک ہے. دیکھیے اب دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ راستے میں گری پڑی چیز کہیں سے مل جاتی ہے، اس کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے. کسی کمپنی میں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے پہنچانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور پھر موبائل جس کا گم ہو جائے اس تک پہنچانا زیادہ آسان ہوتا ہے. ظاہر ہے موبائل کے اندر عمومی طور پر کانٹیکٹس ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں تعلق والوں کے، آپ کسی کو بھی کال کریں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فلاں شخص کا یہ فون ہے، اسی جگہ تک پہنچا دیا جائے. تو ان پر یہی لازم ہے کہ کانٹیکٹ کریں، اور کانٹیکٹ کر کے جس کا وہ سیل فون ہے اس تک پہنچائیں.
ٹھیک جی، مزید کالس لیں گے.
بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ احکام تجوید سیکھنا کیا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کیا ہے؟
دیکھیے اتنا سیکھنا تو ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ حروف کی ادائیگی میں فرق کر سکے.
ٹھیک ہے،
کہ کون سا حروف کس طرح سے ادا ہوگا اور حروف کے اندر امتیاز ہو سکے.
ٹھیک ہے،
اس طرح کا سیکھنا تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب وہ سیکھے گا تو اس کو سیکھنے کے بعد ہی وہ نماز کی ادائیگی کر سکے گا. اس کو نہیں سیکھے گا، نماز کی ادائیگی کرے گا تو اس کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں.
ٹھیک
ہے، سیکھنا اس کے لیے لازمی و ضروری ہے. بقیہ جہاں تک مزید تجوید کا تعلق ہے، جیسے بہت بڑے قراء حضرات ہوتے ہیں، وہ دن رات اس کی مشقیں کرتے ہیں، دن رات مشقیں کر کے اس کو جو ہے وہ زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیکھنا ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. پھر وہ قراءت کا حسن ہوتا ہے، مزید زیادہ حسن پیدا کرتے ہیں، مزید زیادہ حسن پیدا کرتے ہیں، وہ سیکھنا ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے. مسلمان پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ کم از کم اس کو ایک آیت جس سے اس کی نماز ہو سکے، اتنا قرآن مجید فرقان احمد سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، اور تین آیتیں یا ایک بڑی آیت جس سے اس کا واجب ادا ہو سکے، اتنا قرآن مجید سیکھنا اس پر واجب ہے. جی مزید کورس لیں گے.
عزیز سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. فرض کریں کہ جمعہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، تو پھر جمعے کی جو نماز ہے اس سے کیسے نیت کریں گے؟ ظہر کی نیت کر کے پڑھیں گے یا بعد میں بھی جمعے کی نیت کر کے پڑھیں گے؟
یہ بھی نیت کا ہی معاملہ ہے، جمعے کی نماز نکل گئی، اب کیا کریں؟ دیکھیں شہر میں موجود ہیں اور جمعہ کی نماز جہاں پر یہ عمومی طور پر پڑھتے ہیں وہاں نہیں پڑھ پائے.
جی جی.
تو اب شہر میں دوسری جگہ پہ جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر جانا لازمی اور ضروری ہے، وہاں پر جا کر جمعہ کی نماز ادا کریں گے.
صحیح.
عام شہر میں کہیں بھی جمعہ کی نماز کا وقت موجود نہ رہا تو اب ان کی جمعہ کی نماز قضا ہوئی، جمعہ کی نماز اب یہ نہیں پڑھ سکتے، اب جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اب چونکہ جمعہ نہیں پڑھا، ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، تو ظہر کی تمام رکعتیں پڑھیں گے اور اس میں ظہر کی ہی نیت کریں گے.
صحیح.
جی مزید کالس.
بندہ خشوع وضو کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
جی خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنا، خشوع خضوع کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو نظر کا اصول ہے کہ وہ دور دور تک پھیلتی ہے.
صحیح.
اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کرے گا تو اس کو زیادہ خشوع خضوع حاصل ہوگا، تو ایسے شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے، ورنہ مکروہ تن سے ہی ہے.
ٹھیک. جی اگلی کال.
یہ آپ نے جو مسئلہ پڑھی ہوئی ہے، یہ شام جی اثر کی اور عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھے ہم؟
اثر عشاء کی سنتیں کس طرح پڑھے گا؟ طریقہ سنت غیر موقع کے متعلق شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں سنت غیر موقع اور موقع کے اندر تھوڑا سا فرق ہے.
جی جی.
جو سنت غیر موقع ہیں یا سنت موقع ہیں، دونوں کی جو ابتدائی پہلی رکعت ہے اس کے شروع کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی ثنا پڑھی جائے گی، تب وہ جو تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ سورت ملا کے اس رکعت کو مکمل کیا جائے گا، پھر دوسری رکعت کو مکمل کیا جائے گا. پھر جب دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں
جی،
تو سنت موقعہ کے اندر فقط تشہد پڑھ سکتے ہیں، اس سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جبکہ سنت غیر موقع میں اس بات کی اجازت ہے کہ درود پاک بھی پڑھ لیا جائے، درود پاک کے بعد دعا بھی پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں. جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سنت غیر موقع جو ہیں، جو سنت غیر موقع ہیں،
ان کو جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب ان کو جو ہے وہ ثنا شروع کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو سنت موقعہ ہیں ان کو ثنا سے شروع نہیں کریں گے بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے.
جی,
سنت موقع اور غیر موقع کا طریقہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا. ہمارے ساتھ جامع المدینہ کے طلباء کرام بھی ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران نماز اگر کوئی شخص کوئی آیت بھول رہا ہے تو اس آیت کا پیچھے سے بار بار تکرار کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسے یاد آ جائے؟ براہ کرم وضاحت فرما دیں.
جی, کیا فرماتے ہیں؟ تکرار سے اس کا تکرار کیا جا سکتا ہے. جیسے بعض اوقات ہم تراوی میں, نماز تراوی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تراوی پڑھاتے ہوئے عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بار بار اب بولتے اس کا تکرار کرتے ہیں, تکرار کرنے کے باوجود یاد نہیں آتی تو پھر دوبارہ پانچ چھ آیات پیچھے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر یاد آ جاتی ہے. اسی طرح اگرچہ فرض نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اس میں بھی یاد کرنے کے لیے اگر دو تین مرتبہ تکرار کرتے ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. لقمہ دینے والے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا چاہیے. جب وہ خود تکرار کر رہے ہیں, یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب ان کو یاد اگر آ جائے گا تو وہ اس کو لے کر آگے چل جائیں گے. ہاں, اگر ایسی کیفیت ہو کہ ایک دفعہ انہوں نے پڑھی اب وہ خاموش ہو گئے, اب اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ خاموش تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار, تین مرتبہ تسبیح کی مقدار خاموش رہیں گے تو سجدہ صاحب لازم آ جائے گا.
صحیح ہے.
تو اب جو پیچھے شخص موجود ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے, وہ لقمہ دے دے تاکہ سجدہ صاحب کی صورت جو ہے وہ پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے.
اچھا حضور, کھانا جیسے گوشت وغیرہ جو کھایا جاتا ہے جانوروں کا, جو حلال جانور ہے, جیسے مرغی کے پنجے, اس حوالے سے بعض اوقات کلام ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اب ایس ایم ایس یہ آیا کہ جیسے اوجھڑی کے حوالے سے کہ اس کے کھانے کا کیا حکم ہے, تو ذرا کچھ اس طرح کی اگر آپ اعضاء کا ارشاد فرما دیں, جس کے عام الناس کو عموماً پتہ نہیں ہوتا اور وہ یہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, اوجھڑی کھانے کی تو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اوجھڑی جانور کے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں نجاست جمع رہتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اوجھڑی کھانا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے.
ٹھیک ہے.
اب جہاں تک جیسے مرغی کے پنجے ہیں یا اسی طرح جو جانور کے پائے وغیرہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہے, تو ان کو کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہے.
صحیح ہے.
جو مرغی کے پنجے ہیں عمومی طور پر ان کو بھی جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے کھایا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, شرعی طور پر کھا سکتے ہیں. اسی طرح جو بڑے جانور کے پائے ہیں, بکرے کے یا گائے وغیرہ کے پائے ہیں, اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے. ہاں, بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو کھال ہے ساری کی ساری اوپر سے اتار دی جاتی ہے.
صحیح ہے.
اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو کھال جو ہے اس کو جلایا جاتا ہے, تو اس کے جو اوپری حصہ ہے یعنی جو بال وغیرہ ہیں اس کو جل جاتے ہیں اور کھال کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. اس کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں, تو اس کو کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہے.
اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمایا جیسے جب قربانی کے ایام میں گھروں کے اندر جانور ذبح ہوتا ہے تو جو خون نکلتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خون جو ہے پورا جانور اس کے اندر جب اس کی کھال اتر رہی ہوتی ہے تو اس کا خون اس میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ عموماً جو گوشت فروشت ہوتے ہیں اتنی احتیاط تو کرتے نہیں ہیں, وہ جو چھری ہوتی ہے وہی پانی میں دھوتے ہیں, وہی پانی پھر اس کے اندر پھینک بھی دیتے ہیں اور سارے چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. تو اب جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے, تھیلی میں جب گوشت بھرا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خون مطلب آ جاتا ہے. اچھا, اب یہ پھر فریج میں چلا گیا, جم گیا, پھر نکالا گیا, پھر اس کو دھویا جاتا ہے, تو یہ جو خون جو لطپت ہو رہا ہے سارا معاملہ, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھو, خون میں تو ہمیشہ ہی احتیاط کرنی ہوگی.
جی جی.
چاہے وہ عام طور پر آپ گوشت خریدتے ہیں, چاہے وہ قربانی کا گوشت ہے, یا قربانی کرنے والے کے چھری کا استعمال ہے.
جی جی.
وہ چھری کا استعمال کرتا ہے, بالٹی میں اس کو دھو دیتا ہے, پانی سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور وہی پانی جو ہے وہ دیگر کاموں میں استعمال کرتا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. یوں ہی اب جیسے قربانی ہو گئی, قربانی کے بعد گوشت کہیں سے آ رہا ہے کہیں سے جا رہا ہے, شاپر کے اندر ہے تو اس سے قطرے گر رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ خون ہے اور خون نجاست غلیظہ ہے, اس سے بچنا ظاہر ہے ضروری ہے.
جی.
اگر کپڑوں وغیرہ پہ لگے گی, ایک درہم کی مقدار اگر یہ لگے گی, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز اگر پڑھ لی تو نماز واجب الادہ ہوگی. اگر درہم سے زیادہ لگ گئی ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھیں گے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں.
ٹھیک. جی, خون کے حوالے سے پتہ چلا کہ اس کی کتنی احتیاطیں کرنی چاہیے. عموماً یہ احتیاطیں دیکھنے میں آتی نہیں ہے, بہت اس کے اندر کمزوری ہے, تو لہذا گھروں کے اندر جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس پہ توجہ فرمائیں, اپنے آپ کو نجاست سے محفوظ کریں. قصدر اپنے کپڑوں کو, اپنے ہاتھوں کو ناپاک کرنا اس طرح شرم اس کی اجازت نہیں ملے گی.
جی مزید کالس لیں گے ہم.
اسٹیٹ لائف انشورنس ہوتی ہے جو یہ ہم کرا سکتے ہیں
اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیں. انشورنس کروانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کیونکہ جب آپ انشورنس کرواتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ بات باقاعدہ طے ہوتی ہے کہ جتنی رقم آپ ادا کریں گے آپ کو اس سے زیادہ رقم دی جائے گی. تو یہی سود کی خالص صورت ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہر 6 مہینے کے بعد 10,000 روپے جمع کروانے ہیں. آپ کی 10 سال کی پالیسی ہے یا آپ کی 20 سال کی پالیسی ہے, آپ ہر 6 مہینے کے بعد یہ رقم جمع کرواتے رہیں گے. اور اگر بالفرض خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو چاہے آپ نے ابھی 2 ہی قسطیں جمع کروائی ہوں, چاہے آپ نے 60,000 روپے جمع کروائے ہوں, چاہے آپ نے 1,00,000 روپیہ جمع کروایا ہو, آپ کو 20,00,000 روپے دیے جائیں گے یا 10,00,000 روپے دیے جائیں گے. تو یہ خالصتاً سود کی صورت ہے اور اس کی قطعی طور پر ظاہر اجازت نہیں ہے. عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر جو بھی نفع ہوتا ہے وہ نفع کے ریشو کے اعتبار سے آپ کو دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ نفع کے ریشو کے اعتبار سے نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ طے ہوتا ہے. صحیح. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اگر ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم آپ کا جو نفع ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کم کر لیتے ہیں. حالانکہ نفع اور نقصان میں یہاں پہ شرکت قطعاً نہیں ہوتی. جب آپ ایک شخص سے گفتگو کرتے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ 20 سال کی پالیسی لے لیں, ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو 20,000 روپے جمع کروانے ہیں اور سال کے اندر 2 سال کے اندر آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کو 20,00,000 روپے دیے جائیں گے.
جی جی.
تو اس کا مطلب ہے نقصان کا کوئی قطعی طور پر پہلو موجود نہیں ہے. تو اس طرح اگر کوئی شراکت کی جاتی ہے یا کاروبار کیا جاتا ہے تو اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے اور یہ تو خالصتاً سود کی صورت ہے, اس کو نہیں کروا سکتے.
اچھا, اس کو ارشاد فرمائے کہ ظاہر ہر گھر کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے. اب جیسے والد صاحب ہیں تو والدہ کے جو رشتے دار ہیں, والدہ ہیں تو والد صاحب کے رشتے دار ہیں, یعنی زوجہ اور شوہر کے حساب سے بھی اس کو اگر تقسیم کر لیا جائے تو تھوڑے سے مسائل اس میں چلتے رہتے ہیں. گوشت کی تقسیم ہے تو مثال کے طور پہ گھر کے اندر اگر بکرا ذبح ہوا تو عورت کی یہ خواہش ہے کہ بھائی ہمارے اپنے ہی رشتے داروں میں تقسیم ہو جائے. شوہر کے حوالے سے مطلب اس میں کمزوری, جو شوہر صاحب ہیں تو ان کی یہ خواہش ہے کہ بھائی ہمارے بہن بھائی میں تقسیم ہو جائے. تو زوجہ کے حوالے سے اسی طرح بلانے کے حوالے سے بھی, یعنی بیوی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ میرے ہی گھر والے آتے رہیں اور شوہر صاحب کے گھر والے بھلے نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیا
دیکھیے, اصل میں جو گھر کا جو بھی ماحول ہے,
صحیح,
ظاہر ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں گے تبھی یہ گاڑی ٹھیک طریقے سے چل سکتی.
ٹھیک ہے.
اور یوں ہی جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کا خیال رکھے گی اور اسی طرح جو شوہر ہے اپنی بیوی کے گھر والوں کا خیال رکھے گا تو ہی گاڑی ٹھیک ٹھیک طریقے سے چل سکے گی.
ٹھیک.
اصل میں ہمارے یہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کے شبہات لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں.
ٹھیک.
عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میرا شوہر اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات کرے گا, اپنے والدین سے ملاقات کرے گا تو وہ اس کو میرے خلاف بھڑکائیں گے اور یہ مجھ سے جھگڑا کرے گا یا مجھے پریشان کرے گا, مجھے تکلیف پہنچائے گا. شوہر کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرے گی, ان سے ملاقات کرے گی, ان کا آنا جانا رہے گا تو وہ اس کو پٹیاں پڑھائیں گے اور یہ مجھے پریشان کرے گی.
صحیح.
اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہوتی, یعنی اس اعتبار سے بھی موجود نہیں ہوتی کہ اگر ایسے شوہر سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے, کوئی اس طرح کی بات واضح طور پر ہوئی ہو, آپ کو پتا چلا ہو, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ اصل میں مجھے ایسا ہی لگتا ہے.
اچھا.
عورت سے پوچھ لیا جائے کیا واقعی تن کوئی ایسی بات کبھی ہوئی بھی ہے واضح طور پر, کوئی دلیل موجود ہو یا کچھ ایسا ہو, تو کہتے نہیں مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے, کیونکہ جب یہ گھر سے ہو کے آتا ہے تو مجھ سے لڑتا ہے. اب وہ بےچارا گھر سے ہو کر آیا اور جب وہ گھر پہ پہنچا واپسی, آپ نے اس سے پانی نہیں پوچھا, آپ نے اس سے کھانا نہیں پوچھا, تو بھائی وہ اس وجہ سے لڑائی کر رہا ہے, اس وجہ سے تھوڑی لڑ رہا ہے آپ کے ساتھ کہ وہ والدین سے مل جا رہا ہے. یوں ہی عورت کا معاملہ ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے ہو کے آتی ہے یا اپنے رشتہ داروں سے ملتی ہے, وجہ کچھ اور ہو جاتی ہے, شوہر کی کوتاہی کچھ اور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ شاید عورت کی طرف سے ایسا ہوا ہے.
صحیح.
تو بات یہ ہے کہ گھر کو جب لے کر چلیں گے تو انسان کو اپنے بارے میں خود ہی سوچ لینا چاہیے.
صحیح.
کہ اگر میں سامنے والے کو اس کی بہن سے, اس کے بھائی سے, اس کے والدین سے ملنے سے منع کرتا ہوں, شوہر کی بات کر رہا ہوں میں, کہ شوہر اگر بیمار کے بارے میں
یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری اپنی بھی بہنیں ہیں اگر ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو مجھ سے ملنے سے منع کرتے ہیں میرے والدین سے ملنے سے منع کر دیں تو میری کیا کیفیت ہوگی اسی طرح عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج میں اس کو منع کرتی ہوں میرے بھائی کو میرے والدین سے ملنے سے اگر اس کی بیوی منع کرے گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی تو ان باتوں کو عمومی طور پر سوچا سمجھا نہیں جاتا وہ اپنے آپ کو ہی دیکھا جاتا ہے دیگر معاملات کو نہیں دیکھا جاتا اور نقصان پھر دونوں کو ہوتا ہے
پھر دونوں کو ہو جاتا ہے
وہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو سر آپس میں کوئی کسی طرح کی پریشانی موجود نہ ہو فقط اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کیوں گیا تھا
صحیح
یا شوہر یہ کہتا ہے کہ عورت کے گھر والے کیوں آئے تھے یا عورت اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کیوں گئی تھی تو آپس میں خام خام جو ہے وہ چپکلش کرتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ نوبت علیحدگی تک بھی پہنچ جاتی ہے لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور اسی طرح جو شوہر کے حقوق اس کے بہن بھائیوں کے لیے اس کے والدین کے لیے ہیں اگر وہ ان کو پورا کرتا ہے تو بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور بیوی اپنے والدین کے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق اگر پورا کرتی ہے تو اب شوہر کو قطعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے
مدنی چل کے ناظرین ایک ایس ایم ایس کی آیا کہ وہ کون سے اجزاء ہیں کہ جن کو نہیں کھانا چاہیے تو ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ ہے میری سنت کا جس میں 22 اجزاء ایسے پارٹس لکھے گئے ہیں جن کا کھانے کے حوالے سے شریعت نے منع فرمایا تو وہ وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں سلسلے کا وہ ختم ہوا انشاءاللہ شاء اللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آؤ علماء سے پوچھ لیں